پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں میں نے انسان کو بڑی خوبصورت خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس کی ساخت جو میں نے بنائی ہے انسان کی وہ بہت ہی خوبصورت بنائی ہے. ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اسی بندے کو اس کی غلط حرکتوں کی وجہ سے میں انتہائی گہرے کھڈ میں بھی ڈال دیتا ہوں. تو مراد یہ ہے کہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر قرآن مجید سے آپ اٹیچ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اس اٹیچمنٹ کی وجہ سے آپ کو بلند بھی کر سکتا ہے، آپ کے درجے بلند بھی ہو سکتے ہیں، اور اگر دور رہیں تو آپ کے درجے کم بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اسی کے ہاتھ میں ہم سب کی جو تقدیر ہے وہ لکھی ہوئی ہے. تو ہم اللہ سے اتنی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمارے درجے بلند کر، ہمیں نیچے نہ گرا. اس لیے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ارشاد ہے کہ ان اللہ یرفع بہاد الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے سے چند لوگوں کو یا قوموں کو اٹھاتا ہے، ان کو عزت دیتا ہے، جب اس کو پر عمل کریں، جب اس کو پڑھیں، اور جب چھوڑ دیں بدعملی کریں تو پھر اللہ کیا کرتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ گہرے کھڈ میں بھی ڈال دیتا ہے، وہ ذلیل ہوتے ہیں، رسوا ہوتے ہیں. تو یہ کتاب ایسی ہے، فیصلہ کن کتاب ہے. ہمارا مستقبل کیا ہو، قوموں کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے، مسلمانوں کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے، اگر وہ اس کتاب کے ساتھ جڑے رہیں، اس کے مطابق عمل کریں تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے درجے بھی جہاں بلند کرے گا، ان کی عزت بھی بڑھائے گا، اور اگر اس کو چھوڑیں گے، بدعملی اختیار کریں گے، پرواہ نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ دنیا کے سامنے ہمیں ثابت کر دکھائے گا کہ میں نے ذلیل بھی کر دیا تمہیں. تو یہ آج کل جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا، بڑی قابل غور حدیث ہے یہ. اس حدیث پہ اگر ہم غور کریں تو پتہ چل جائے یہ واقعی ہم کہاں کھڑے ہیں. قیامت کا دن جب ہر طرف ہولناکی ہولناکی ہوگی، بندہ گھبرایا ہوگا، انسان کا دل چاہے گا کوئی تو ہو جس کے ساتھ میں کھڑا ہوں، کوئی تو ہو جو میرا سہارا بنے، کوئی تو ہو جو رب کی جناب میں میری سفارش ہی کر دے. کوئی نہیں ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ، وہ دن ایسا ہوگا کہ بھائی اپنے بھائی کو دیکھ کے بھاگ کھڑا ہوگا، ماں کو دیکھ کے، باپ کو دیکھ کے، بیٹے کو دیکھ کے، حتیٰ کہ بیوی کو دیکھ کے بھی بھاگ جائے گا. کیوں؟ کہیں یہ مجھ سے مطالبہ نہ کر لیں کہ بھائی ایک گناہ میرا اٹھا لو. ایسے موقع پر کون ہے جو بہترین ساتھی بن سکتا ہے؟ یہی قرآن ہے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں قیامت کا دن ایسا دن ہوگا کہ اس روز اللہ تعالیٰ جتنا غضبناک ہوگا، نہ پہلے کبھی ہوا اللہ تعالیٰ اور نہ بعد میں کبھی اتنا غضبناک ہوگا. تو آپ فرماتے ہیں ایسی صورت میں یہ قرآن آئے گا جو اس بندے کے لیے سفارشی بن جائے گا، اور جب یہ سفارش کرے گا تو اللہ اس کی سفارش سنے گا بھی صحیح. یہ ہے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد. آپ فرماتے ہیں اقرا القرآن، اور مسلمانوں قرآن کو پڑھا کرو. پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ جہاں تلاوت کرو وہاں اس کو سمجھو بھی صحیح، اسے پڑھا کرو. فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، اس لیے کہ جو بھی قرآن مجید کو دنیا میں پڑھے گا یہی قرآن کل اس کے لیے سفارشی بن کے رب کی جناب میں آئے گا. کسی نے نہیں آنا سوائے قرآن مجید کے، یہ ہمارا سفارشی بن سکتا ہے. تو بہرحال بہت سی احادیث ہیں جو یہ باور کراتی ہیں کہ قرآن مجید ایک عظیم کتاب ہے، اس کے دنیا میں بڑے فائدے ہیں، آخرت میں بڑے فائدے ہیں. ہمارے والدین ہیں، ان کو لے لیجئے، ان کا ہم پر کتنا حق ہے، کیا ہم یہ حق ادا کرتے ہیں؟ بڑے سے بڑا آدمی، نیک سے نیک آدمی بھی رہا، وہ ضرور یہ جانتا ہے کہ میں نے اپنے والدین کے حق میں کیا کیا کوتاہیاں کی ہیں. اگر ایک مسلمان قرآن مجید کے ساتھ اٹیچ ہو جائے اور اس کی تلاوت بھی کرے، اس کو سمجھے بھی صحیح، تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں اس بندے کا اب حق، جو اس کی کوتاہی ہوئی ہے، وہ میں دوں گا اس کے والدین کو اپنی طرف سے. وہ کس طرح؟ کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ قرآن مجید کو پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، اور جو اس میں اللہ نے فرمایا اس کے مطابق وہ عمل بھی کرتا ہے، البس والداہ تاجا یوم القیامہ، قیامت کے روز اللہ تعالی کی طرف سے اس کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا اور ضوءه احسن من ضوء الشمس، اس تاج کی جو روشنی ہوگی وہ اس سورج کی روشنی سے کہیں بڑھ کر خوبصورت ہوگی. پھر آپ فرماتے ہیں فما ظنکم بالذی عمل بهذا، یہ تو بندہ کرتا ہے نا تو اس کا یہ ریوارڈ ہے، لیکن جو ذات یہ اس کو دے رہی ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ والدین کو تاج بھی پہنا رہا ہے، اس کی روشنی بھی بن رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اتنا خوش کیوں نہیں ہوگا اس سے؟ تو یہ مواقع ہیں زندگی میں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دے رکھے ہیں کہ ہم قرآن مجید کے ساتھ کچھ نہ کچھ اپنی اٹیچمنٹ رکھیں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اور سمجھنے کے بعد دیکھیں اس کی برکتیں ہماری لائف میں آتی ہیں کہ نہیں، ہم پرسکون ہوتے ہیں یا نہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں یا نہیں. اللہ سے جڑ جائے انسان، اس کے کلام سے جڑ جائے تو بندے کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے، اللہ ایک نور کی راہ دکھا دیتا ہے اس کو، وہ غلط قدم اٹھانے سے بچ جاتا ہے اور نیکی کی طرف اس کے قدم خود بخود بڑھ جاتے ہیں. یہ ایک نور ہے جو اللہ تعالیٰ نصیب کر دیتا ہے، بندے سے کم غلطیاں ہوتی ہیں، بلنڈر نہیں ہوتے. یہ وہ چیز ہے جو کہ اللہ چاہتا ہے کہ قرآن مجید کے ذریعے ایک مومن کو یہ سب چیزیں نصیب ہو جائیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے، اس کلام کے بارے میں بس اتنا یاد رکھیے کہ اس کے کچھ حقوق ہیں ہمارے اوپر. ہم جہاں اس کو مانتے ہیں ہم اس کی تلاوت بھی کریں، اور تلاوت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس کو پڑھنا بھی صحیح اور اس کو جو کہتا جاتا ہے ویسے فالو بھی کرنا ہے. یہ تلاوت کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں، جو کہہ رہا ہے میں وہ پڑھتا جاؤں اور جو اس کا میننگ ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتا جاؤں، اس کو کہتے ہیں تلاوت. اس لیے بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، اور جب وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے قرآن دعا کر رہا ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پڑھتے وقت ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ جو تو نے کہا ہے میں حاضر، میں ایسا ہی کروں گا، میں مانتا ہوں اس کو، اور تو نے یہ کہہ دیا آج کے بعد یہ غلط کام میں چھوڑ دوں گا، اور جو تو کہہ رہا ہے میں آج کے بعد یہی کچھ کروں گا. تو بندے کی نیت، اس کے دل کے ارادے اس طرح بنتے جب ہیں قرآن کی تلاوت کے دوران، تو قرآن اس کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ یہ بندہ ہے، اس کی ہر مراد پوری کر. اور کچھ قرآن پڑھنے والے ایسے بھی ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں مگر قرآن ان پر بد دعا کر رہا ہوتا ہے، لعنت بھیج رہا ہوتا ہے. وہ اس طرح کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو کہا نہ انہیں غور کیا نہ سمجھا، یا پڑھا سمجھ لیا مگر ارادہ نہ کیا کہ اللہ جو کہہ رہا ہے میں اسی کے مطابق اپنے آپ کو چلاؤں گا، بلکہ لاپرواہی سے آگے بڑھ گیا. تو قرآن نے یہاں دعا تھوڑی کرنی ہے، وہ تو بد دعا کرے گا. مثلا قرآن مجید میں آتا ہے الا لعنت اللہ علی الکاذبین، جو جھوٹے ہیں ان پر اللہ کی لعنت. اب میں یا کوئی اللہ کا بندہ قرآن کو پڑھتا ہے اور نہیں سمجھتا اس آیت کو کہ جھوٹ بولنا اللہ کی لعنت کا سبب ہے، یا ارادہ یہ کر رہا ہے کہ بس قرآن کے بعد میں نے اس کو یہ سنانی ہے، یہ کہنا ہے، یہ جھوٹی گواہی دینی ہے، وہ ارادہ ہی نہیں بدلتا، قرآن کا کوئی اثر ہی نہیں لے رہا. تو کیا اس موقع پر قرآن نے اس کو دعا دینی ہے؟ قرآن بد دعا کرے گا ایسے بندے کے لیے اور اللہ سے درخواست کرے گا اللہ اس پر لعنت بھیج. تو اس لیے قرآن مجید اس اعتبار سے بھی بڑی اہم کتاب ہے کہ جب پڑھا جائے تو اس کو فالو بھی کرنا ہے، نیت ارادے وہیں بدل جائیں. جو غلط کام ہے قرآن کو سنتے ہی بندے کا دل بس پسیج جائے اور تحیہ کر لے، اللہ آج کے بعد یہ غلط کام میں نے نہیں کرنا، تیرا حکم ہے بس. سود کے بارے میں اگر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سود جو اختیار کرے گا، جو لے گا یا دے گا، وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہوگا. اب یہ آیت کوئی مسلمان پڑھے وہ جرت کر سکتا ہے کہ میں سود کو اب باقی رکھوں گا؟ وہ تو فوراً توبہ کرے گا، بھائی میں اللہ اور رسول کے ساتھ کیسے جنگ کر سکتا ہوں، میں تو پٹخا دیا جاؤں گا، مار دیا جاؤں گا، شکست کھاؤں گا، مار پڑے گی مجھے. مگر بندہ اگر یہ ارادہ ہی نہ کرے تو ظاہر ہے پھر اللہ رسول کے ساتھ جنگ کا کیا مطلب ہے، رسوا ہوگا، ذلیل ہوگا. اس کو خود سمجھ آ جائے گی کہ میں پھنستا جا رہا ہوں، اور مقروض ہوتا جا رہا ہوں، مسائل میرے بڑھتے جا رہے ہیں. تو اس لیے یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو ہم سے یہ چاہتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ذرا تھوڑا سا اس کی تعلیم سے آراستہ کر لیں، اس سے اگر تعلق رکھا ہے تو اس تعلق کو خالص کریں. تو یہ چند باتیں ہیں جو میں چاہ رہا تھا کہ برکت کے طور پر جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ارشادات ہیں اور جو قرآن مجید کی آیات ہیں، ہم ان کو پہلے سن لیں تاکہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو بھی آمادہ کرے کہ اب انشاءاللہ قرآن مجید کو جو ہم پڑھنا شروع کریں گے تو ہم کوشش کریں گے کہ قرآن جیسے کہتا ہے ویسے اپنے آپ کو ڈھالنا شروع کر دیں، کیونکہ فائدہ تبھی ہوتا ہے. اس لیے جو قرآن پڑھانے والا ہے اس کے لیے الگ تعلیمات ہیں، قرآن پڑھنے والوں کے لیے الگ ہیں. قرآن سیکھنے والوں کے لیے سب سے پہلی بات علماء نے یہ کہی ہے کہ ان کو اپنی نیت کو خالص کر لینا چاہیے کہ اللہ کی کتاب ہے، میں نے سیکھنا ہے بس اور کچھ نہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی اصلاح کر لوں، کچھ میرے اندر تبدیلی آئے، اور اس کا ثواب میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہی لینا چاہتا ہوں، دنیا والوں سے نہیں سننا چاہتا کہ دنیا والے مجھے یہ کہیں واہ ماشاءاللہ. اچھا آج کل تو معاملہ ہی بڑا عجیب ہے کہ کچھ لوگ بلکہ بہت سے لوگ قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے جب ارادے کرتے ہیں تو ان کے اپنے لوگ آڑے آتے ہیں، اوہ تمہارا دماغ خراب ہے، تم یہ قرآن سیکھ رہے ہو، کیوں وقت ضائع کر، کچھ پڑھ لو، کوئی ڈگری لے لو. اپنے لوگ ایسی باتیں، یعنی ان کے نزدیک اپنے مسلمان ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کوئی غیر مسلم ہوتے تو چلو کوئی بات نہیں تھی، اپنے مسلمان ان کی فیلنگز یہ ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کے بچوں کو یہ نصیحتیں کرتے ہیں بھائی تم وقت ضائع کر رہے ہو. خدا کے بندو ہم مسلمان ہیں، یہ قرآن ہمارے لیے کھانے پینے اور سونے سے زیادہ اہم ہے. مجھے بھوک لگے، روٹی نہ ملے، میں اسی حالت میں مر جاؤں تو میرا مرنا کوئی فائدہ مند نہیں ہے. لیکن اگر قرآن نہیں ملتا اور میں اپنی ذہن، عقل، سمجھ، آنکھ کان رکھتے ہوئے اس قرآن مجید سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکا، نہ مجھے یہ علم ہو سکا کہ اللہ کون ہے، میں کیا ہوں، میرا اللہ سے کیا تعلق ہے، حلال حرام کیا ہے، جائز ناجائز کیا ہے، صحیح اور غلط کیا ہے، کچھ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اور میں ایسی جانوروں کی زندگی گزار کے فوت ہو گیا. تو آپ سوچئے نا میری یہ فوتگی جو ہے یہ کتنی بری ہے، کتنی بری ہے. تو اس لیے فرق کرنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے. تو نیت کو ہم درست کریں سب سے پہلے کہ اللہ تیری رضا کی خاطر، تیری خوشی کی خاطر، تیری کتاب ہے، میں اس کو سیکھنا چاہ رہا ہوں اور میں انشاءاللہ سیکھوں گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عمر عطا کی ہے، اس عمر میں اگر ایک سال ہم نکال کے قرآن مجید کے لیے وقف کر لیں تو یہ برا نہیں ہے، کوئی نقصان بھی نہیں ہے. ہم کتنی بار پیپرز میں فیل ہو جاتے ہیں، پھر تیاری کرتے ہیں، پھر کرتے ہیں، پھر کرتے ہیں، اور آخر کامیاب ہو کے اپنی منزل تک پہنچ پاتے ہیں. تو جب وہاں ہمت نہیں ہارتے تو قرآن مجید تو ایک اللہ کی کتاب ہے، اس کا تو دین سے تعلق ہے، ہمارے ایمان سے تعلق ہے، ہماری آخرت سے اس کا تعلق ہے، ہم اس کے لیے اتنا وقت بھی نہیں نکال سکتے. ضرور ہمیں سوچنا چاہیے جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں، بھئی آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. تو بہرحال قرآن مجید کو جب پڑھنا ہے تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ایک طالب علم کو اپنے اوپر لازم کر لینی چاہیے. اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو ذرا تھوڑا سا کھلے دل والا بنائے، کھلے دل والے، کنجوس نہ بنے. علم کے اعتبار سے جو آپ کے پاس علم ہے اور مفید علم ہے اس میں آپ دوسرے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کیجئے، ہو سکتا ہے قرآن فہمی میں بڑا علم کام دے دے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے چلیں علم نہیں دیا، صحت دی ہے، سمجھ دی ہے، تو آدمی اپنے فیلوز کے ساتھ بڑا با اخلاق رہے، ان سے پیار محبت کرے، ان کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے پیش آئے. یہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی صفت تھی. آپ کو پتا ہوگا کہ جب آخری سال تھا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تو آخری رمضان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ قرآن مجید جبریل امین کو سنایا تھا. اور ام المومنین کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں قرآن مجید کو ایک دور بھی کرتے تھے مگر آپ کے مزاج میں ایک بڑی عجیب سی چینج آ جاتی تھی اور وہ اس طرح کہ آپ ہر اعتبار سے کھلے دل والے ہو جاتے تھے. قرآن مجید کا اثر اتنا ہوتا تھا, رمضان کا مہینہ, قرآن سے تعلق اور پھر قرآن مجید کی ریویژن, اس میں غور و خوض, نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اندر اور بڑی خوبیاں پیدا کر دیتا تھا. کوئی سائل آیا تو گھر سے چیزیں اٹھا کے اس کو دے دی, ضرورت مند ہے تو اس کو پیسے دے دیے, اپنے پاس نہیں قرض لے کے اس کو دے دیا, لیکن نہ نہیں کی, اتنے کھلے دل کے آپ ہو جاتے تھے اور گھر والوں کے ساتھ آپ کا معاملہ بھی اور زیادہ بہتر ہو جاتا تھا. یہ وہ حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا ہے, اور اس حدیث کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ رمضان میں قرآن مجید کا اثر لے کے اپنے آپ کو ایسا بنا لیتے تھے. پھر ایک خوبی یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کے طالب علم جو ہیں ان کے چہرے پہ بشاشت ہونی چاہیے, یعنی ہنستا چہرہ, مسکراہٹوں والا, تاکہ دوسرا بھی محسوس کرے کہ ہاں الحمدللہ ہمارا ماحول بہت اچھا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی تھے, نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے تھے اور آپ سے انہوں نے سوال کیا تھا اور نبی علیہ السلام کے چہرے مبارک پہ ہلکی سی سلوٹیں آ گئی تھی, سامنے والوں نے نہیں دیکھا, پتہ نہیں چلا ان کو, مگر اللہ تعالیٰ نے پڑھ لی تھی. ورنہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں, آپ کے چہرے پر یہ تیوری سلوٹیں آ جائیں, نہیں, مسکراہٹیں ہوں, اپنوں کو ویلکم کہنے والا انداز ہو, یہ بڑی ضروری چیز ہے کہ انسان اپنے آپ کو جب قرآن سے لازم کرتا ہے تو خوش خرم رہے, یعنی چہرے پہ رونق ہو, تیوریاں نہ آئیں, خاص طور پر دینی ماحول ہے. دوسرے اس ماحول میں آنے سے کتراتے ہیں, کہتے ہیں یار یہ خشک مزاج لوگ ہیں, ہم ان کے پاس گئے پتہ نہیں انہوں نے ہمیں کیا کیا سنا دینی ہے, تو لہذا بہتر ہے ان سے پری رہا جائے. اور ہم ہیں واقعی بڑے سیریس ہو جاتے ہیں, بندے آ گئے اپنے آپ کو ذرا ٹھیک کر لو, دیکھو کوئی حرکت نہیں کرنی, یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, اور دوسرا کہتے بھائی یہ کیا ہے, نہ ایسے نہیں. نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ واللہ آپ سے زیادہ مسکراتا چہرہ ہم نے کسی کا نہیں دیکھا. تو اس لیے کوشش کریں کہ ہم سب میں یہ اچھی عادت پیدا ہو جائے. پھر اسی طرح ایک اور بات ہے کہ خشوع اور خضوع کی جو کیفیت ہے, عاجزی کی, انکساری کی, اور بڑے ٹھہراؤ کی, مزاج میں ذرا ٹھہراؤ ہو, وقار ہو, اس کو ہم اپنے اوپر لازم کریں کہ اللہ کا کلام ہم پڑھ رہے ہیں, کوئی مذاق نہیں ہے, کوئی عام بندے کی کتاب نہیں ہے کہ جو لاپرواہی سے پڑھی جاتی ہے, نہیں, پوری توجہ کے ساتھ اللہ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے پورے جلوس میں اس قرآن مجید کو بڑا احترام دے کے اتروایا ہے اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر جبریل امین لے کے اترے ہیں. آپ سوچیں اتنا احترام اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, لیلۃ القدر میں اتارا, لوح محفوظ سے اتارا, فرشتوں کے جلوس میں اتارا, خانہ کعبہ جو ہمارا نیچے بالکل اسی کے پیرل اوپر کر کے ایک بیت العزہ ہے, وہ فرشتوں کا خانہ کعبہ ہے, وہ وہاں طواف کرتے ہیں, اس میں اتارا اور پھر جبریل امین کے ذریعے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر اتارا اور نبی علیہ السلام کے ذریعے اس قوم کو دیا. کتنا بڑا مقام ہے, قوم بھی اچھی, صحابہ کرام جو آپ کو ملے, رسول, چنا ہوا انسان, رسولوں کا سردار, پھر جو فرشتہ لایا وہ بھی فرشتوں کا ہیڈ, جس رات کو اترا ساری راتوں میں ہیڈ, پھر اس کے علاوہ جس مہینے میں اترا وہ بھی ٹاپ کا مہینہ رمضان. یعنی اس کے کیا کہا جائے, کتنی عزت دی اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو اور صرف اس امت کے افراد کے لیے اتنا کچھ کیا ہے اور اس قرآن مجید کو اتار دیا ہے. تو اس کی اتنی عزت تو ہونی چاہیے نا. پھر اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں یہ قرآن مجید کے اثرات پڑھنے والوں پر کیا ہوتے ہیں کہ اذا تتلى علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا, جب بھی اللہ رحمان کے کلام کی آیات ان اہل ایمان پر پڑھی جاتی ہیں تو وہ فوراً سجدے میں ڈھہ پڑتے ہیں اور خوب روتے ہیں. یہ عاجزی ہے, یہ ان کی ساری ہے. اللہ تعالیٰ کو ایسی عاجزی پسند ہے. پھر اسی طرح یہ بھی ہم نے کوشش کرنا ہے کہ اپنے آپ کو ذرا اچھا تیار کر کے لے آئیں, اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف سے ایک تاکید ہے کہ آپ جب ریسیو کرتے تھے نا وحی کو, تو وحی کو ریسیو کرنے سے پہلے اکثر و بیشتر ام المومنین بھی کہتی ہیں کہ ہر نماز میں آپ مسواک کرتے تھے, ہر وضو کے وقت گھر جب آپ داخل ہوتے تھے تب بھی مسواک کرتے تھے. ہم چونکہ قرآن مجید کے طالب علم ہیں تو اس لیے ایک دو چیزیں اور بھی اپنے اوپر لازم کریں کہ زبان پہ اللہ تعالیٰ کی تسبیحات ہوں, حمد کی تسبیحات, سبحان اللہ, الحمدللہ, استغفر اللہ, لا الہ الا اللہ, یہ بڑی اچھی چیزیں ہیں. قرآن مجید نے بار بار کہا ہے فسبح بحمد ربک بالعشی والابکار, کہ اللہ کے رسول آپ صبح و شام اللہ تعالیٰ کی حمد کی تسبیح بیان کیجئے. یہ جو قرآن کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بڑی لازمی چیزیں ہیں, یہ خوبیاں آنی چاہیے. پھر یہ بھی ہے کہ باوضو ہو کے بیٹھنا ہے. کلاس میں آئے ہیں قرآن مجید پڑھنے کے لیے ہیں تو باوضو ہو کے بیٹھے. بیٹھنے کا یہ انداز بھی ٹھیک ہے, مگر پرانے دور میں لوگ جو ہے نیچے بیٹھتے تھے, آج کل بھی بیٹھتے ہیں, یہ میں نے کہا تھا یہ دور بھی ہے, آج کل بھی بیٹھتے ہیں. اور اس میں بیٹھنے کے دو انداز اپنائے جاتے ہیں اکثر و بیشتر, جس کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے وہ یہ کہ دو زانو ہو کے بندہ اپنے ٹیچر کے سامنے بیٹھے, یا قرآن مجید کو جب پڑھے تو دو زانو ہو کے پڑھے, یہ بھی جائز ہے. لیکن اگر پائتی مار کے بیٹھے بندہ تو بھی جائز ہے, کوئی بری بات نہیں ہے, اس کو بھی غلط نہیں کہا علماء نے. تو بہرحال اسی طرح یہ کرسی پہ بیٹھ کے پڑھنے بھی کوئی بری بات نہیں ہے. تو یہ کلاس ہے, اس وجہ سے سسٹم میں یہ چیز آ گئی ہے, ورنہ الحمدللہ بیٹھنے میں کوئی ایسی بات نہیں کہ خدا نخواستہ بندہ کوئی خلاف ادب کام کر رہا ہے. لیکن اتنا ہے کہ باوضو ہو کے ضرور بیٹھے. یہ چند ایک باتیں ہیں, انشاءاللہ ان سے ہماری اپنی آہستہ آہستہ اور بھی خوبیاں ایڈاپٹ کرنے کی ایک صلاحیت پیدا ہو جائے گی, اور اللہ نے چاہا تو ہم قرآن مجید کو نہ صرف پڑھنے والے بنیں گے بلکہ آہستہ آہستہ اس پر عمل کی بھی کوشش کرتے کرتے انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے.